سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد واجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد واجل خردین.
خدا نے متعلق انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دنیا کے اندر وہ ہدایت نصیب فرمائی جو کچھ فیصد دنیا کی آبادی کو نصیب ہوئی ہے. اگر انسانیت 7 ارب کے قریب ہے, اس 7 ارب کتنے اس میں ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہوں, کتنے ہوں گے ان میں کہ جو امامت کے منصب کو پہچانتے ہوں گے, کتنے ہوں گے جو عقیدے میں تو مانتے ہوں گے لیکن عمل میں زیادہ فعال نہیں ہوں گے, اور کتنے ایسے ہوں گے جن کو دلوں میں خواہش تو بہت زیادہ ہوگی لیکن توفیق نصیب نہیں ہو پا رہی ہوگی. ان سب میں سے کم ہوتے 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 خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو دین کا شعور بھی دے دیا ہے, اہل بیت کی محبت بھی نصیب کر دی ہے, توفیق بھی نصیب کر دی ہے, یہاں تک آنے کا موقع نصیب کر دیا ہے. الحمدللہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے مجالس آج اس سلسلے کے آخری مجلس ہے. بی بی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے, ان کی اولاد سے اظہار وفا کے لیے, وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل
محمد.
دو دن سے آپ کے سامنے ایک مطلب بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ مطلب بہت سادہ لفظ میں یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا چاہیے وہ کیا ہے, اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم درجات بنا لیں کہ بھئی یہ بھی سیکھنا چاہیے یہ بھی سیکھنا چاہیے, لیکن وہ چیز جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید جو چیز سب سے اہم سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا ہدف کیا ہے. اور کل آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی کہ بعض اوقات کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن جس مقصد سے وہ بنے ہوتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. دین کس مقصد سے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ 100 لوگوں سے بات کریں تو شاید 1-2 جملے تو کہہ سکیں, لیکن جب آپ ان جملوں کو کریدنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے بات. اور میں جب اس مطلب کو یہاں تک لاتا ہوں تو پھر ایک مثال عرض کرتا ہوں, سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس مثال کے سلسلے میں دو درجے بنیں گے, دو لیولز بنیں گے. ایک لیول یہ بنے گا کہ ہم اس مثال سے یہ سمجھیں کہ اصل کیا ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. دوسرا لیول ہمارے پاس یہ بننا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں اب اس پہ عمل کیسے ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے انسان صرف بات کوئی جانتا ہو وہ تو کافی نہیں ہوتے. ایک آدمی مریض ہے, میں جانتا ہے کہ میں مریض ہوں, اس سے تو شفا نہیں ہوتی. شفا تو اس وقت ہوگی جب آپ اپنی بیماری کا ریئلائزیشن کر لیں گے, اس کو ریئلائز کرنے کے بعد علاج کریں گے. میں جانتا ہوں انسان کیوں خلق ہوئے, جاننا تھوڑی کافی ہوتا ہے, کرو ہدف پورا کرو. اب ایک آدمی عالم ہے, آگاہ ہے, باشعور ہے, وہ جانتا ہے کہ خدا نے کیوں خلق کیا ہے, اس پہ دو کتابیں بھی لکھ سکتا ہے, کیا فرق پڑا. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے بما کنتم تعملون, یہ جو ہم نے تم کو جزا دی کیوں دیے, بما کنتم تعملون, اس عمل کی وجہ سے جو تم نے انجام دیے, نہ بما کنتم تعملون اس تعلمون, نہ اس علم کی وجہ سے جو تم رکھتے تھے. علم کی وجہ سے نہیں دیتا خدا تعالیٰ, عمل کی وجہ سے دے رہا ہوتا. بلکہ اگر کوئی علم رکھے اور عمل نہ کرے اور مصیبت ہے, اور اس کی زندگی سخت ہوگی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم حاصل نہ کرے, علم حاصل نہیں کرے جاہل مرے گا, بدتختی اور بڑھتی چلی جائے گی. تو علم حاصل کرے, عمل کی طرف جائے. تو ہمارے بات جو اب ہم عرض کرنے والے ہیں اس کے دو لیولز بنیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا نے کیوں خلق کیا. دوسری بات آج ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا, اس میں درود بھیجے گا محمد وال محمد. آل
صلی اللہ علیہ وسلم.
دین کا مقصد کیا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض ہوا کہ بھائی نماز منزل ہے یا راستہ ہے. عرض ہوا کہ وہ راستہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے, پھر بھی منزل نہیں ہے, پھر بھی منزل نہیں ہے. تو ہم نے مثال میں عرض کیا ایک آئی لینڈ ہے, اس آئی لینڈ تک پہنچنے کا جزیرہ ہے, اس تک پہنچنے کا ایک ہی پل ہے, پھر بھی پل منزل نہیں ہوتا, پل ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی پل نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پڑھنی ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن کیا نماز منزل ہے؟ نہیں, نماز منزل نہیں ہے. روزہ منزل ہے؟ نہیں, روزہ ہی منزل نہیں. منزل کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا, کاش میں اور آپ اپنے دماغ میں ہر وقت کے لیے بچا کے رکھ لیں. منزل کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ منزل کیا ہے. مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے مثال عرض کروں گا, مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے مجلس میں پڑھوں گا, جاؤں گا, ادھر جا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں, کبھی درس دے رہا ہوں, کبھی مجلس پڑھ رہا ہوں, کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ کی منزل کیا ہے؟ یہ منزل ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, منزل نہیں ہے, یہ بھی راستہ ہے. تو وہ اصل منزل کیا ہے؟ اور ایک جملہ خدا تعالیٰ نے پوچھنے والوں سے بیان کیا قرآن کریم میں. لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی سے کہ قیامت کب آئے گی, لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی. تو خدا تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے, لیکن تھوڑا سا شاید سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا زیادہ گہرائی کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, قیامت اینڈ ہے کیا؟ اختتام ہے قیامت؟ نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت سوال جواب شروع ہو جائے گا, پھر پل صراط ہو جائے گی, پھر پل صراط کے بعد کچھ جنت کے اندر انشاءاللہ سب کے سب, کچھ جہنم کی طرف, اختتام ہو جائے گا پھر. نہیں, گہرائی یہاں پر ہے. اگر کوئی یہ پوچھے نا قیامت کب آئے گی, اس کے سوال میں گہرائی نہیں ہے, اس کے سوال میں گہرائی نہیں ہے. اب پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول منزل کیا ہے؟ اینا مرساہا, یہ کشتی لنگر کہاں ڈالے گی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے کہ بھئی یہ جو وجود کی کشتی ہے, یہ ابھی یہاں پہ چل رہی ہے, کتنے سال چلے گی؟ مثلا میں جیسا کیا بتا, آج کی رات ختم ہونا, دس دن کے بعد، ایک سال کے بعد، دس سال کے بعد، کب ختم ہونا نہیں معلوم. یہ ختم ہوگی تو پھر ختم ہو گیا معاملہ، نہیں پھر ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی، برزخ شروع ہو جائے گی. برزخ ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت آ جائے گی. پھر قیامت ہوگا تو محشر ہوگا، محشر کے بعد پل صراط ہوگا، پل صراط کے بعد جنت جہنم کے راستے ہوں گے. لنگر کہاں ہے؟ لنگر کہاں ہے؟ اس کا ہونا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا، اکثر کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اس کا اینڈ کیا ہے سب کا. اچھا آپ ممکن ہے مجھ سے پوچھیں گے، کہیں گے بھائی اینڈ نہیں معلوم تو کیا ہوا؟ پھر ایک اور مشکل ہو رہی ہے، چونکہ اینڈ نہیں پتا یا ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے گزارنا کیسے ہے. منزل پتا ہو تو راستہ صحیح گزرے گا نا. مثلا فرض کر لیجئے کہ میں اپنے گھر سے نکلا، گاڑی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے گاڑی گھمانا شروع کر دی، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں پہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا ایک آدمی گھوڑے کے اوپر بہت تیزی سے جا رہا ہے، بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بہت تیزی سے جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اتنی تیزی سے جا رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا، اتنی تیزی سے جا رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں. ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم اس چکی کے پہیے کے اوپر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا تیزی سے گھوم رہے ہیں. کوئی پوچھے گھوم رہے ہو؟ کہتے ہاں میں گھوم رہا ہوں. تیزی سے گھوم رہے ہو؟ ہاں بہت تیزی سے گھوم رہا ہوں. کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم. اب اس کے اوپر غور کرتے ہیں. خدا کل آپ کی خدمت میں یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر بالکل خلاصے کے طور پہ لیں تو ایک چھوٹی سی بات بنے گی. وہ کیا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم میری مخلوق ہو، بہترین مخلوق ہو، ہم نے تمہیں احسن خلقت میں خلق کیا ہے. خدا اپنے آپ کو احسن خالقین کہتا ہے، احسن تقویم میں خلق کیا. یہ احسن کا لفظ خدا نے انسان کے معاملے میں کئی دفعہ استعمال کیا. اپنے آپ کو جب خلق کیا تو کہا احسن الخالقین، ہم لوگوں کو کہا تو کہا یہ احسن تقویم کے اندر ہے، اس کے بعد انسان کو اشرف مخلوقات. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب ایک ایک سے ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے اللہ کی صفتیں اپنے اندر لے آئیں. یہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے. نماز کیوں رکھی ہے؟ روزہ کیوں رکھا ہے؟ حج کیوں رکھا ہے؟ یہ منزلیں یا راستے ہیں؟ سب راستے ہیں. کیا ان کے بغیر بھی کوئی راستہ ہے؟ نہیں، ان کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ پل ہے جس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے آپ، لیکن یہ پھر بھی منزل نہیں. منزل کیا ہے؟ منزل صفتیں ہیں. منزل انسان کے اندر موجود صفتیں ہیں. اب ایک آدمی بہت نمازی ہے، سچا نہیں ہے، یہ ایک منزل پہ چڑھا ہے، راستے پہ چڑھا ہے، لیکن منزل پہ نہیں پہنچا ہے، یہ کہیں سلپ کر گیا، اس نے منزل تک رسائی حاصل نہیں کی. اب ایک آدمی ہے لیکن سرپرست ہے، دنیا داری کرتا ہے، دنیا داری کے اندر مر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نماز تو پڑھی ہے، عبادتیں کی ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے نام کو اٹیچ کیا ہے، منزل نہیں لی ہے. منزل یہ نہیں تھی. اب آپ تصور فرمائیے ہمارے معاشرے کا یہی کرائسس نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے معاشرے کا کرائسس ہے. دینداری اپنی ظاہری شکل میں شاید پاکستان میں اتنی ہے، دوسرے اسلامی ممالک میں بہت کم ہوگی اس کے مقابلے میں. بس آپ پاکستان کا مقابلہ کریں ترکی سے، پاکستان کا مقابلہ کریں حتی انڈونیشیا سے اور ملائیشیا سے، تو پاکستان میں آپ کو زیادہ لگے گی. لیکن جب آپ جا کر انسانوں کے اندر صفتوں کو چیک کرنے لگیں گے، پھر آپ کو جتنی دینداری نظر آئی تھی اتنی صفتیں اندر نظر نہیں آئیں گی. اور یہ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے اندر جو گہرائی جانی چاہیے تھی، جو ڈیپتھ آنی چاہیے تھی ہمارے پاس، اس ڈیپتھ پہ کام نہیں کیا. تھوڑا سا ڈیپتھ پہ کام کر لیں. اب مثال کے طور پر یہ تو ہم نے اجمالا عرض کر دیا، بھائی یہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے. البتہ اس میں ظاہر ہے بہت کہانی باقی ہے ابھی. جب میں یہ صفتیں لے آؤں گا تو کیا ہوگا؟ صرف اشارے کے طور پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک مطلب عرض کروں گا. اس کو تفصیل سے نہ میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ اس کا موقع ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہ صلی علی محمد والے محمد.
قرآن کریم میں کچھ صفات ایسی ہیں انسان یہ عمل کرے وہ ٹائٹل آ جاتا ہے، مثلا جو نماز پڑھے گا اور اچھی نماز پڑھے گا، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اچھی نماز پڑھے گا تو وہ ہوتا ہے مصلی، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا. لیکن صرف مصلی بننے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف ایک دو دفعہ نماز پڑھنا کافی ہے، اچھی نماز پڑھنی پڑتی ہے. کتنی اچھی پڑھنی پڑتی ہے ذرا سوچیے گا. سید الشہداء کے پاس ظہر کے وقت حضرت ابو سمامہ سائدی آئے اور کہا کہ اے امام، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. امام نے دعا فرمائی، خدا تمہیں مصلین میں سے قرار دے، کوئی یہ پڑھے نماز، اب بنا مصلی. کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر، آپ ایک عمل انجام دیں، ڈھنگ سے انجام دے دیں، آپ کے اوپر وہ ٹائٹل آ جائے گا. سچ بولو گے، صادق کا ٹائٹل آ جائے گا. اب قرآن کریم میں جہاں لکھا ہے نا صادقین، وہ آپ کو مل جائے گا. احسان کرو گے کسی پر اچھائی میں، ریاکاری نہیں کرو، دوسرے کے اوپر منت نہ دکھاؤ، محسن کا ٹائٹل آپ کے اوپر آ جائے گا. جہاں کہیں قرآن میں آئے محسنین، آپ محسنین میں آ جاؤ گے. متقین کی کچھ خدا نے نشانیاں بیان کی ہیں، اگر وہ چار نشانیاں پانچ نشانیاں آپ کے اندر آ گئیں، آپ کے اوپر آ جائے گا ٹائٹل متقین کا، متقی ہو گیا. جو متقین کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. مسلمین کا ٹائٹل آ جاتا ہے، صادقین آ جاتا ہے، محسنین آ جاتا ہے، متقین آ جاتا ہے. ایک ٹائٹل ایسا ہے جس میں سب نے دعا کی ہے خدا سے، خدایا ہمیں ان میں سے کاؤنٹ کر دے، ہمیں اس میں شمار کر دے. عجیب ہے، سب نے دعا کی ہے، انبیاء نے دعا کی ہے، خدایا اس عنوان، یہ عنوان ہمارے لیے حساب کر لے. کیا مطلب؟ صرف کرنے سے نہیں آئے گا، خدا کوئی خاص رحمت نازل کرے گا تب آئے گا. وہ عنوان کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے ہوئے دیکھیے گا اس کو. مثلا رب زدنی علما وعملا وألحقني بالصالحين. ترجمہ عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد
صلی علی محمد.
اے خدایا زدنی، رب اے میرے رب، زدنی میرے اندر اضافہ فرما، علما علم کا اضافہ فرما. اگر میرا علم کا اضافہ ہو تو میں کیا بن جاؤں گا؟ عالم. وعملاً صرف علم نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ ہو تو میں عاملین کہلاؤں گا، عمل کرنے والے. رب زدنی علماً وعملاً، اور تیسری بات کیا کی؟ وألحقنی، اور مجھے ملحق کر دے. کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ. صالحین اتنا ایکسکلوسیو کوئی گروپ ہے؟ یہ صالحین لوگ کون ہیں؟ جہاں کہیں دعا میں قرآن کریم میں کہیں صالحین آ جائے، خدا سے کہا جاتا ہے خدایا ہمیں ان میں سے شمار کر لے.
عظمت محمد و آل محمد پہ بلند تر
صلوات. اللہم صل علی محمد آل محمد. عجل
صالحین نہیں معلوم کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، آپ نے کیوں نہیں، آپ کو پتا ہے صالحین وہ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں وہ صالحین ہوتے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو انبیاء کہتے ہیں خدایا ہمیں صالحین میں شمار فرما، یہ عمل صالح نہیں کرتے؟ بھائی اگر عمل صالح کرنے والے صالحین ہوتے تو انبیاء تو عمل صالح کر رہے تھے، پھر کیوں خدا سے کہہ رہے تھے خدایا صالحین میں سے ہمیں شمار کر لے؟ یہ کچھ اور ہے، جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے. یہ ہم لوگوں کی وہ منزل ہے جس طرف خدا ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے. یہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین کیا کرتے ہیں؟ صالحین کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، شاید ہمارے پاس ابھی بس میں بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا. لیکن آپ بس اتنا دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے اندر اوصاف بڑھتی رہیں. اب یہ اوصاف کیسے بڑھتی رہیں گی؟ دو دن ایک مطلب پہ اصرار کیا تھا، اس مطلب کو تھوڑا سا اور بیان کرتے ہوئے اختتام پر لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے، انسان گھڑی دیکھتا ہے، دیکھتا ہے وقت کم ہے، بات سوچتا ہے بات تو بہت کہنے کی ہے، ابھی کیا کیا جائے اس کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر مین پوائنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں، بھائی مین پوائنٹس پہ بات کر لی جائے. مین پوائنٹ پہ کیا بات کریں، مین پوائنٹ پہ صرف یہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آپ مسلسل اپنے اندر اس بات کو نوٹ کرتے رہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا حاصل کر کے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے جو ہاتھ سے جاتی ہے تو بہت غم آتا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے آپ کی منصوبہ بندی سب سے زیادہ ہے، وہ کیا ہے. تین پوائنٹ ہو گئے، کس کے جانے سے غم آتا ہے، کس کے ملنے سے خوشی آتی ہے، کس کے لیے ذہن سب سے زیادہ دوڑایا ہے. یہ تین چیزیں جو سمجھ میں آ جائیں نا، تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اب منہ سے کچھ بھی میں کہتا رہوں، زبان سے کچھ بھی کہتا رہوں، قربتاً الی اللہ، میں اللہ کے راستے بڑھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ دیکھو زندگی میں پریکٹیکلی کر کے آ رہے ہو. اب ایک چھوٹی سی بات، انہی باتوں کو انسان جمع کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں بے اصطلاح. مثلاً ایک آدمی آیا مولا چھٹے امام کے پاس، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد،
تھوڑا سا واقعہ عجیب سا ہے لیکن اس سے ایک ہمیں درس ملتا ہے، پھر ایک روایت بھی ہے اس کے ساتھ. وہ آیا، اس نے کہا کہ مولا مجھے ایک سفر پہ جانا ہے، ایک استخارہ کر لو. اب انسان میں طاقت کہنا چاہیے، ہمت کہنا چاہیے، پازیٹیو میں ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو کی ہمت دیکھو. کہا ایک استخارہ کر دیں، امام نے استخارہ کر دیا، فرمایا اس سفر پہ جانا اچھا نہیں ہے، اس سفر پہ جانا اچھا نہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بندے خدا پھر بھی چلا گیا. اب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جرأت آخر کوئی حد ہوتی ہے، نیگیٹو میں جرأت بھی حد ہوتی ہے. مثلا تم نے کس سے استخارہ دکھوایا تھا، امام معصوم سے. ہم مولویوں کا تو خیر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، صبح 8 بجے استخارہ دکھاتا ہے، 8:30 بجے وہی کر لیتا ہے جو منع کیا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ امام معصوم کا تو خیال کرو بھائی. ہم لوگوں کو بہت سارے آداب سیکھ لینے چاہیے. اگر ہم لوگ یہ دعا کریں نا، انشاءاللہ امام تشریف لے آئے، ہمیں امامت کے آداب آتے ہیں کیا؟ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، بالکل پریکٹیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کبھی اگر خدا نے مجھے موقع دے دیا، انشاءاللہ سب کو موقع نصیب کر دیا، کہ ہم وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہوں. اصل کھڑا ہونا آتا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا علامہ مجلسی کا تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. ایک دفعہ محضر امام میں تشریف فرما ہوئے، جب تشریف فرما ہوئے تو علامہ مجلسی اپنی تمام تر اس عظمت کے ساتھ، مجلسی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے کھڑا ہوں، میں کیا کروں، بیٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، ہاتھ باندھوں، ہاتھ سیدھے کروں، سر جھکاؤں، کیا کروں، ادب ہی نہیں آتا تھا. تھوڑی دیر میں جب امام کی تشریف فرما ہوئے، بالکل مؤدب ہو کے کھڑے ہو گئے، خاموشی سے بالکل سر جھکا کے، امام نے کہا نزدیک آؤ. صرف اتنا کہہ سکے کہ مولا میری ٹانگوں میں دم نہیں، میں نہیں ہل پاؤں گا. شدت احترام سے نہیں سمجھ پائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. حقیقت یہ ہم لوگ مؤدب نہیں ہیں، ابھی معذرت کے ساتھ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں میں، ہم لوگ زیارت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو ادب سے نہیں کھڑے ہوتے. اگر واقعی سوچیں کہ ہم رسول گرامی کے سامنے کھڑے ہیں تو کیسے کھڑے ہوں گے، زیارت میں ہم لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی نے پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے سر ادھر دیکھ رہا ہے، ایک ادھر دیکھ رہا ہے، دماغوں میں کیا سوچ رہے ہیں. تم بھائی رسول گرامی کو سلام کر رہے ہو، ادب ہے. مثلا میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو عرض کر رہا ہوں، ابھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ مثلا میں ادھر دیکھنا شروع کر دوں، ادھر کسی سے بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کو برا لگے گا. رسول گرامی کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکم یا مثلا رسول اللہ، اور سوچ کہیں اور رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. ہم لوگوں میں ادب نہیں آیا ابھی، تو ہمیں بہت سارے آداب سیکھنے پڑیں گے ابھی. انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس نے کہا امام سے، کہا مولا میرے لیے استخارہ دیکھ دیں. امام نے استخارہ دیکھا، فرمایا کہ سفر اچھا نہیں ہے، یہ بندہ خدا پھر بھی چلا گیا. اچھا سفر سفر تجارت تھا, بزنس کا سفر تھا, سفر پہ گیا کمائی بھی ہوئی, واپس آ گیا. واپس آیا اس نے امام سے جا کے کہا, امام میں نے بہت غلط کیا, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا, میں معافی مانگتا ہوں, میں معذرت کرتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ سب کے ذہن میں بھی ہے, بالآخر لاس کیوں نہیں ہوا, نقصان کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ استخارہ تو دیکھا تھا برا آیا تھا. تو امام نے فرمایا کہ تم سفر پہ جو گئے تھے اس میں کمائی ہوئی تمہاری؟ کہا میں نے بہت کمایا. امام نے فرمایا کچھ نہیں کمایا, سراسر نقصان کیا, صرف گھاٹا کیا. کہنے لگا مولا جتنا میں عام سفر میں کما سکتا تھا اس سے زیادہ کمایا. امام نے فرمایا فلاں جگہ رکے تھے؟ ہاں رکا تھا. فجر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں, مولا قضا ہو گئی تھی. فرمایا اب جتنا کچھ کمایا نا اس کے مقابلے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے, سب گھاٹا ہے. اب ایک روایت ہے ہمارے پاس, روایت میں کہا کہ اگر کسی ایسے سفر پہ جاؤ جس میں خدشہ ہو کہ نماز ضائع ہوگی تو مت جاؤ سفر پہ, مت جاؤ سفر پہ. سو یہ اورینٹیشن ہمارے اندر ہے کیا؟ نہیں, ہمارے اندر نہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم دین کے ماننے والے ہیں, ہم دیندار ہیں بھی الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, اور تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. کیا بڑھانا پڑے گا؟ یہ دیکھو زندگی کا ہم نے مقصد کیا بنایا, خوشیاں کس چیز میں دیکھ رہے ہیں, غم کس چیز میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ آدمی کس بات پہ خوش تھا؟ اس بات پہ خوش تھا کہ میں نے چار پیسے کمائے, اور اس بات کو نہیں سوچ رہا کہ میں نے گنوایا کیا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے کمایا ہے نا اس کمائی کو ہم کوئی حساب نہیں کر رہے. اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر یہ چیک کریں کہ بھائی کیا ملتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ وہی ہے جو مقصد خلقت ہے, ہونا چاہیے یہ. اسی طریقے سے آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, باری باری ایک ایک چیز کو ٹٹولنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اب میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, زندگی کے ایشوز سے سادگی سے نہ گزریں, غفلت اور بے توجہی سے مت گزریں. زندگی گزر جائے گی, ختم ہو جائے گی. آپ کو اور مجھے پن پوائنٹ کر کے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے. یہ لوگ آج کل کی دنیا کے اندر اصطلاح استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں مائنڈ فلنس. ایک ہوتا ہے نا لیک آف مائنڈ ہوتا ہے, مثلا توجہ نہیں دیتا, اٹینشن نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے مائنڈ فلنس, ہر چیز پہ توجہ دیتے. مثلا ابھی آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سب لوگ ظاہر ہے ہر کوئی کسی طرح سے, کوئی کسی طریقے سے, تو مثلا میں سب کو دیکھ تو رہا ہوں لیکن کیا میں ہر ایک کے اوپر توجہ دے پا رہا ہوں؟ تو شاید میں نہیں توجہ دے پا رہا. مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ ایک ایک چیز کو دیکھو. تو میں کہتا ہوں دنیا کے اوپر مائنڈ فلنس مت دکھاؤ, اپنی زندگی کے اوپر تو مائنڈ فلنس دکھاؤ. زندگی کو تو دیکھو کم از کم. مثلا بالکل سمپلسٹی میں لے جاتے ہوئے کیا چیک کروں؟ یہ دیکھو 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, سچائی بڑھی یا نہیں بڑھی؟ یہ دیکھو اتنی مدت ہو گئی مجھے عبادتیں کرتے کرتے, لوگوں کے لیے میرے دل میں ہمدردی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ مشکل یہاں ہے. اگر یہ سب اچھائی کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ساری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور خدا نہ کرے اگر ہم اچھائی کی طرف نہیں جا رہے یا مثلا جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ ٹیکنیکلی کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ بھائی ساری عبادتیں ہم نے کی تھی قربتاً الی اللہ, اللہ کے قرب کے لیے. اچھا اللہ کا قرب کس چیز میں چاہیے تھا؟ اللہ کا قرب میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا ہے, عبادتوں کا مطلب اللہ کے قریب ہونا, یعنی اللہ کی صفاتوں کو اپنے اندر لے کر آنا. جو اللہ کے قریب ہوگا وہ سچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک سچا ہوگا, صادق ہے خدا تو وہ بھی صادق ہوگا. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے 30 سال 25 سال 10 سال 5 سال مثلا قربتاً الی اللہ یہ کچھ کیا ہے, اس سے میں پوچھوں گا بھائی کون سی صفت میں قریب ہوئے ہو یہ بھی تو بتاؤ, کون سی صفت میں قریب ہوئے ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں کر رہا ہے یہاں پر, یہ سوال نہیں ہو رہا ہے. یہ گن رہے ہیں ہم لوگ اتنے عرصے یہ عبادت کیے, اتنے ہم نے یہ کیا, اتنا ہم نے وہ کیا, اتنی مسجدیں بنا دی, اتنا یہ کچھ کر دیا. ارے بندے گانے خدا, یہ تو سب کے سب راستے تھے, یہ تو منزل نہیں ہے. منزل اوصاف کے اندر ہے. اس پہ توجہ دینی پڑے گی. جو اہل بیت سے ہمیں سیکھ رہا ہے وہ اس معاملے کو پوری زندگی فوکس ہو کر ایک آبجیکٹو کو حاصل کیا, اللہ کی بندگی, اللہ کے بندوں کی خدمت, اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا, تین کام. یہ تین کام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بھائی ہم انسان زمین کے اوپر آئے ہیں, میں نے پہلے دن عرض کیا تھا بھوک ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے, ہے کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, کھائیں گے. بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سایہ بھی چاہیے, لباس بھی چاہیے, یہ سب ہمیں چاہیے. قرآن کریم نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو تمہیں یہ سب چاہیے ہوگا, یہ سب ہمیں چاہیے. لیکن ان سب کے چاہتے ہوئے بھی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ بھوک مٹانا کرنے کا کام نہیں ہے, پانی پینا کرنے کا کام نہیں ہے, یہ تو ریکوائرمنٹس ہیں, تو ہوں گی. کافر نہیں کرتا کیا؟ وہ بھی کرتا, اس میں کون سا کمال ہے؟ اصل کمال کہاں پر ہے؟ تین باتیں. نمبر ایک, جو بھی کرو اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو. جو بھی کرو کیا مطلب اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو؟ جو کر رہے ہو اپنے آپ سے ایک بات پوچھتے رہو, اللہ کے بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے؟ بندے خدا کو ایسے ہی ہونا چاہیے؟ وہ جو مشہور و معروف واقعہ, ایک آدمی گھر سے بہت زیادہ موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں, لہو لعب کی آوازیں آ رہی تھیں, امام معصوم وہاں سے تشریف فرما ہوئے تو اس گھر سے کوئی کنیز نکلی, اس نے کچھ کوڑا پھینکنا تھا, کیا کرنا تھا. امام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی کا گھر ہے, کوئی بہت مشہور آدمی تھا اپنے علاقے کا. پوچھا کہ یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس زمانے میں کیٹیگری ہوتی تھی, کچھ لوگ آزاد ہوتے تھے, کچھ لوگ غلام ہوتے تھے. اس نے کہا کہ اگر یہ غلام ہوتا, بندہ ہوتا, تو یہ اس کی شان و شوکت ہو سکتی تھی؟ بھائی غلام کے پلے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, اس کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے, شان و شوکت ہے, تقریبات ہو رہی ہیں, پتہ نہیں جناب علی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں, اتنی عیاشیاں کر رہا ہے یہ. یہ اگر غلام ہوتا, بندہ ہوتا, تو یہ سب ہو سکتا تھا؟ اس کنیز نے یہ کہا. امام نے فرمایا ہاں صحیح کہا تم, اگر بندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, بندہ ہوتا ایسا نہ ہوتا. اب وہ اندر گئی, جب وہ اندر گئی تو اس نے کہا کہ تم نے بڑی دیر لگائی, اتنی دیر کہاں لگائی؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی ملا, اس نے ایک سوال کیا, پتہ نہیں عجیب سا سوال تھا, میں نے ایک بات کی, پھر اس نے ایک عجیب سی بات کی. اس نے کہا بتاؤ کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا کہ یہ بندہ ہے, کہنے کہ تمہارے لیے پوچھا, تم کو سب جانتے ہیں, لیکن تمہارے لیے پوچھا کہ یہ آزاد ہے یا بندہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ بندہ ہوتا تو ایسا تھوڑی ہوتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ بندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو جیسے ہی اس نے سنا, کہنے لگا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا, اگر میں اللہ کا بندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اب میں ایک سوال پوچھوں گا اپنے آپ سے, اپنے اوپر رکھ کے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ سے پوچھو, اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے؟ جو نہیں ہے صحیح اسے صحیح کرو, جو صحیح ہے اس کو مضبوط کرو. اللہ کا بندہ سچا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, سچائی پر. اللہ کا بندہ مکاری کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ بندگی کرتا ہے, مکاریاں نہیں کرتا. اللہ کا بندہ اپنے لیے زندگی گزارتا ہے, اپنے مولا کے لیے زندگی گزارتا ہے؟ میں مولا کے لیے زندگی گزارتا ہوں. پھر میں کہہ رہا ہوں, کھائے گا, پیے گا, کاروبار کرے گا, جاب کرے گا, نہیں کرے گا, سب کرے گا, بندگی کے لیے کرے گا, سب میں بندگی کرے گا. جس دن یہ چیزیں تھوڑی سی اللہ کی بندگی سے دور کریں گی, سب کو چھوڑے گا. پہلا کام یہ ہو گیا, اللہ کی بندگی کرو. انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ہم کو ایک بات سکھائی, بندے خدا بنو. یہ ایک جملہ اتنا بھاری جملہ ہے, آپ ذرا تصور کریں, ہم لوگ جب اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں تشہد کے اندر, تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ. جہاں اللہ نے اپنے نبی کے اعلیٰ ترین فضائل کو بیان کیا ہے, وہاں یہ کہا یہ ہمارا بندہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. معراج کے جب معجزے کو بیان کیا تو کہا خدا, وہ سبحان اس خدا کی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, نہیں کہا اپنے نبی کو سیر کرائی, بندے کو سیر کرائی. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے تم بھی بندے بن جاؤ، تمہیں بھی سب کچھ مل سکتا ہے، تم بھی بندے بن. اور اللہ کے، اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا عبدی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا مناؤں گا. یہ حدیث قدسی سب کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، سب کے پاس ہے. اور یہاں سے وہ صالحین کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اگر کسی نے دونوں کو ملانا ہے تو یہاں پہ سمجھ پائے گا. اللہ کی بندگی صالح بنانے کی طرف لے جانے کے لیے، اور صالحین کے پاس کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. بس ایک کام، اللہ کی بندگی کرو، ہر کام میں اللہ کی بندگی کرو. اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہو، اللہ کے بندے کو ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کا اور میرا کریکٹر صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری زندگی کے کام آسان ہو جائیں گے. کوئی ہم سے پوچھتا ہے مولانا ہم مثلا قم نہیں گئے، ہم نجف نہیں گئے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی اللہ کا دین اگر اتنا مشکل ہوتا نا کہ پہلے فلسفی بننا ہوگا پھر جنت میں جائیں گے، تو یہاں کسی نے نہیں جانا تھا جنت میں. اللہ کا دین بہت آسان ہے. اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہو، مجھے بندہ ہونے کے ناطے یہ کرنا چاہیے؟ جب بھی کچھ دیکھ رہے ہو ٹی وی پر ادھر ادھر، اپنے آپ سے پوچھو بندہ خدا کو یہ کرنا چاہیے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا ایک عجیب سی بات، اب یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، یہ جو الٹے سیدھے منظر آپ کو دیکھنے ملتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ سوال تو صحیح ہے، صحیح ہے، سوال تھوڑا سا انوکھا سا ہے لیکن سوال تو صحیح ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ یہ ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہر طرف دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، یہ جو آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب میں یہ کہا، اللہ مجھے اس پہ عمل کی شہادت دے دے انشاءاللہ. میں نے اس سے کہا میں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا رہتا ہوں، کیا خدا نے مجھے اس کے لیے خلق کیا؟ اس کے لیے خلق کیا؟ اس کے لیے خلق کیا کہ میں جانوروں کی طرح لذتیں لیتا پھروں؟ اس کے لیے خلق کیا؟ کس کے لیے خلق کیا؟ بندگی کے لیے خلق کیا، نہ بغاوت کے لیے. اس نے بندگی کے لیے خلق کیا. ہم بغاوتوں میں جائیں گے اگر ہم غلط حرکتیں کریں. بغاوت میں کس کی بھلائی ہے؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کرنے اللہ کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں خدا تیرے بندے، تیرے بندے. اچھا کسی چیز پہ اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی اچھا کام کر لے انسان کہتا ہے آج میں نے بڑا کام کر لیا، بھائی جو غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ بہت ہیں بھی نبٹنے کے لیے. ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی سہمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. یا رسول اللہ، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یہ واقعہ بھی عرض کروں گا، اس سے پہلے وہ تین باتیں عرض کر دوں. نمبر ایک، خود خدا کا بندہ بنو، اللہ کے بندے بنو. نمبر دو، بندوں کے کام آؤ. نمبر تین، اللہ کا دین بندوں تک پہنچا دو. زندگی میں تین کام ہیں، یہ اصلی کام ہے، تین اصلی کام ہیں. نمبر ایک، اللہ کی بندگی کرو، بغاوت نہیں کرو، بندگی کرو. نمبر دو، اللہ کے بندوں کے کام آؤ. بہت ساری عبادتیں وزن میں ہلکی پڑ جائیں گی اللہ کے بندوں کے کام آنے کے مقابلے میں، وہ بہت کام آئے گا. تیسری بات کیا ہے؟ یہ دو باتیں تو سب نے کرنی کرنی ہیں. تیسری باتیں، کچھ کو توفیق ملے گی، کچھ کو توفیق نہیں ملے گی، اللہ کا دین بندوں تک پہنچاؤ. یہ ایک اسپیشل چینل ہے. اچھا اس کے لیے مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کوئی یہ کہ بھائی ہم قم نہیں گئے، ہم نجف نہیں گئے، ہم کہاں سے دین پہنچائیں گے؟ ایک روایت سیکھنا مشکل ہے. ایک بندے خدا مجھے معلوم ہے، اس نے مجھے انہوں نے ایک راستہ مجھے بتایا کہ نہیں مولانا میں تو مولوی نہیں ہوں نا، میں بھی آپ کی طرح دین لوگوں کو سکھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، ہمارا بھی نہیں پتہ کہ ہم سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے، تم کیسے سکھاتے ہو؟ کہنے کا میں یہ کرتا ہوں کہ ہر ویکینڈ پر، پریکٹیکل بات ہے، کہنے کا ہر ویکینڈ پر میں نہج البلاغہ میں سے کچھ کلمات قصار پڑھتا ہوں. پانچ چھ سات آٹھ دس جتنے بھی، پھر جس کا میرے دل پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ میں ایک کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں، پھر پورے ہفتے جہاں کہیں دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کسی جگہ بیٹھتا ہوں، پانچ دس منٹ بات ہوتی ہے، ان سے پوچھتا ہوں اگر اجازت دو تو ایک حدیث سنا دوں. کہنے لگا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں سنا دو، اب چاہے وہ تکلفن ہی کہتے ہوں لیکن کہتے ہیں. کہنے لگا مجھے یاد نہیں کہ مثلا کسی نے کہا مت سناؤ مت سناؤ، سب کہتے ہیں میں سناؤں. کہنے لگا وہ میں جیب سے کاغذ نکالتا ہوں، پڑھی بھی حدیث سنا دیتا ہوں. تو مولانا میں دین پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں کہا تم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہو جن کو میں نہیں پہنچا سکتا، صاف بات یہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی اس راستے پہ چلے گا تو کیا کرے گا خدا؟ اور توفیق دے گا. اب دو آدمیوں تک حدیث پہنچاؤ گے نا، خدا ایک موقع دے گا پچاس تک پہنچاؤ، پھر اگر اس کو بھی گزار دیا خدا موقع دے گا پانچ ہزار تک پہنچاؤ. امتحان بھی ہوں گے، سختیاں بھی آئیں گی، اگر آپ سب جھیلتے چلے گئے خدا توفیق بڑھاتا چلا جائے گا. خدا نے دینے والے بندے بنانے یا کنجوس بندے بنانے؟ دینے والے بنانے. اور خدا پیسہ دینے کو کم شمار کرتا ہے، ہدایت دینے کو زیادہ شمار کرتا ہے. آپ اس چینل میں آؤ، اس چینل میں بھی آؤ، پیسہ دینے والوں میں بھی آ جاؤ، دونوں طرف سے آؤ. نہیں معلوم قیامت کے دن ہماری کون سی چیز قبول ہو جائے گی. بس اذان محترم، تین باتیں تھیں، نمبر ایک اللہ کے بندے بنو، نمبر دو اللہ کے بندوں کے کام آؤ، نمبر تین اللہ کا دین بندوں تک پہنچاؤ. اچھا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہر روز صبح کسی طرح امام کو یاد کریں، امام کو یاد کریں، دعائے عہد پڑھیں، زیارت یاسین پڑھیں، امام کے لیے ایک درود پڑھیں، کچھ بھی کریں. اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں آج میں اپنے امام کی خدمت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہر روز کریں یہ کام، اپنے امام کی خدمت کے لیے آج کیا کر سکتا ہوں. روزانہ کی ہدف بناؤ، آج مجھے یہ کرنا ہے امام کے لیے. خدا توفیق بڑھانا شروع کر دے گا. آہستہ آپ سے دیکھو کہ معاملہ پھیل رہا ہے. وہ جو میں نے واقعہ عرض کیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک بہت بڑے عارف تھے نجف میں، وہ تشریف فرما تھے. وہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے نماز اچھی طریقے سے پڑھنی چاہیے لوگوں کو. لوگ تیزی تیزی سے نمازیں پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ عرف میں کیا کہتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں. تو وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ نمازیں اچھی نہیں پڑھتے، یہ آتے ہیں بس یوں کرے اور چلے جاتے. تو وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا اس بات کے اوپر، اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا. تو وہ ایک دن کھڑے تھے، وہ وضو کر رہے تھے مسجد میں، تو ایک آدمی آیا، اسے نماز پڑھنا، وہ بھی آیا، تیزی سے اس نے وضو کیا، گیا، اور ابھی یہ وضو ختم کر کے اٹھتے تھے وہ نماز ختم کر چکا تھا. ابھی وضو کرنا شروع کیا تھا، آیا تیزی سے وضو کیا، جلدی سے نماز پڑھی، ابھی انہوں نے وضو ختم کیا تھا وہ نماز پڑھ کے واپس. وہ جاننے لگا، انہوں نے کہا ادھر آؤ. آیا وہ، کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اب اسے پتا تھا یہ ڈانٹیں گے، اس کو بھی پتا تھا. تو اس نے کہا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کیا ہے، یہاں پہ یہ کیا کیا، وضو کر کے تم نے کیا کیا؟ کہنے کا کچھ نہیں کیا. کہا نماز نہیں پڑھی کیا؟ کہنے کا نہیں. کہنے کا نہیں نماز نہیں پڑھی. تو کہا تو نہیں، تم میں نے دیکھا ہے تم نے رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، تم نے نماز پڑھی تھی، کیسی نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. تو کہا اگر تم نماز نہیں پڑھی تو یہ کیا کیا تھا؟ کہنے لگا یہ میں صرف خدا سے یہ کہنے آیا تھا کہ خدایا میں اچھا بندہ نہیں ہوں لیکن تیرا باغی بھی نہیں ہوں. کہنے لگا میں خدا سے بس یہ کہنے آیا تھا، اچھا نہیں ہوں میں، آپ صحیح کہہ رہے ہو. کہنے لگا آیت اللہ آپ سے ہی کہہ، کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھی لیکن میں خدا سے یہ کہوں گا خدا میں تیرا اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ کیا ہے تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ دیکھ میں باغی بھی نہیں ہوں، باغی بھی نہیں ہوں. آدمی اتنا کر لے، بغاوت نہ کرے. بغاوت نہیں کرے. چلو ثواب کے ڈھیر نہیں لگائے, مثلا فلاں کام نہیں کیا, ہم نے بھی نہیں معلوم جو کیا وہ کیسا کیا ہے, اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا, اس میں ہماری نفس پرستیاں بھی شامل ہوتی ہیں, فائدے بھی شامل ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہوتا ہے. ایک کام کرے, بغاوت نہ کرے. جس کا پتہ ہے کہ خدا پسند نہیں کرتا وہ نہ کرے. چار نمازوں میں سے دو پڑھ لو, مثلا واجب تو پڑھنی پڑنی ہے نا, چار مستحب پڑھتا ہے, دو مستحب پڑھو, گناہ نہیں کرو, بغاوت نہیں کرو, سب سے امپورٹنٹ. فیضان محترم پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں ان کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہو گیا. اصل میں ہم لوگ چونکہ اہل دنیا ہیں, ہمیں نہیں معلوم یہ جو نصیب ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم باقا کہ ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن میں صرف اتنا سوچتا ہوں وہ یہ کہ مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے میں مدینہ میں تھا اور خدا نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ 3 دن 1-1 گھنٹے سیدہ کے گھر میں رک گیا. یا اللہ, یہ توفیق ہے نہیں ہے؟ توفیق ہے, سعادت ہو گئی. مثلا اگر میں تھوڑا سا اپنے تخیل کو, امیجنیشن کو استعمال کروں, مثلا ایسا ہوا کہ بنت رسول اللہ کی شہادت ہوئی, مثلا میں مدینے میں تھا, شہادت کی خبر مجھے پہنچی اور میں بی بی کے گھر پر آیا ہوں تسلیت کہنے کے لیے, سعادت ہے یا نہیں؟ سعادت ہے. خدا چاہتا تو ہم نام بھی نہ جانتے ہوتے, ہو سکتا تھا. خدا نے لطف فرمایا, نہ وہ ان کے نام بنانے کے لیے بتانے کے لیے ہمارا محتاج تھا. دنیا نہ بھی نام لے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, لیکن اس نے ہمیں توفیق دے دی اور ہم خدا کے سامنے یہ عرض کریں گے, خدایا تو دلوں کے احوال جانتا ہے, ہم نے نادانیاں بہت کی ہیں, ہم نے غفلتیں بہت کی ہیں, تو جانتا ہے, لیکن خدا تو ہمارے دلوں میں جھانک کر دے کہ ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں یا نہیں. ہم اپنے گناہوں کو قبول کریں, ہم اپنی غلطیوں کے معترف ہیں, لیکن خدا ہے تو نہیں تو ہمیں ان کا آسرا دیا, تو نہیں تو ہمیں ان کا آسرا سکھایا. اس خدا کے حضور دعا کرتے ہیں, خدایا تو نے جہاں ہمیں دنیا میں ان کا نام دیا ہے آخرت میں ان کے ہمراہ محشور فرما. اور انسان کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ دلوں کو ان کے نام سے جوڑ لینا ہے, ان کی ہستیوں سے سامنے تسلیم کر دینا ہے. انشاءاللہ عمل میں بھی محنت کو کرے, لیکن یہی کم نہیں ہے کہ جب آپ اور میں اہل بیت کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے. لہذا آج جو شہادت کی ایام کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں, انسان اپنے آپ سے صرف اتنا سوال کرے کہ اے لوگو, جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا تھا, مدینے والے تو شاہد تھے, مدینے والوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان باتوں کو. عمر بھی امیہ کے لوگ شام میں رہنے والے تھے, تبلیغات ہوئی تھیں, ان کے دماغ پلٹ دیے گئے تھے, لیکن تعجب مدینے والوں کے اوپر ہے کہ مدینے والوں, تم لوگوں نے تو رسول گرامی کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب تم نے یہ جرأت کیسے دکھائی کہ سیدہ کھڑی ہو اور سب بیٹھے ہوئے تھے؟ اکرام میں کتنی بغاوت کی ہے، کتنا اپنی نادانی میں آگے بڑھے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ جب گئیں تو جوان تھی، جب واپس آئیں تو صحیح بات۔ نہیں معلوم احترام میں بے احترامی کی حد دکھائی انہوں نے۔ اور سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ جانتا ہو کہ بھائی یہ سیدائیں، ان کی ماں عرب کی دولت مند ترین خاتون تھیں، اور اس نے ساری دولت تم مسلمانوں کے اوپر لگائی تھی۔ وہ جس کی ماں عرب کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون تھی، جن کے ان کی بیٹی کے گھر میں بچھونا نہیں تھا، ان کا گھر خالی تھا، اپنی ماں سے ارث میں اتنا ٹکڑا بھی نہیں لیا، جس خاتون نے اگر وہ آج اگر کوئی مان بھی لے بے فرض محال کہ باغ حق نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالی، اگر کوئی یہ کہے بھی تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ جو جس کی ماں خدیجہ تھی، اگر وہ تم سے باغ مانگنے آئی بھی تھی تو کیا تمہارا حق بنتا تھا کہ تم اس کو جھٹلا دیتے؟ کیا کسی کا حق بنتا تھا؟ ماں ہونے کے ناطے اس کا حق تھا، اس کا باپ اللہ کا رسول تھا، رسول کی صاحبزادی ہونے کے ناطے آج دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے سامنے فاطمہ کھڑے ہو کر کہے میں تیرا گھر مانگنے آئی ہوں؟ اگر سیدہ نے اصرار کیا تھا کہ یہ میرا حق تھا تو کوئی شرافت مند بھی ہوتا تو اٹھ کر کہتا کہ اگر ان کا حق نہیں بھی ہے تو ماں کے ناطے دے دو، باپ کے ناطے دے دو۔ حق بھی جھٹلا دیا، اور بی بی کے مصائب کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے، بی بی کی مصائب کو کوئی کیسے ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، بس اشاروں کے اندر رہتے ہوئے اگر بیان کریں، چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اگر دو چار لمحے آپ کی خدمت میں مصائب کی عرض کروں تو عزیزان محترم، ہم تو صرف جانتے ہیں سن کر، ہم تو صرف جانتے ہیں پڑھ کر۔ امیر المومنین سے پوچھو جو مسجد نبوی سے گھر آتے آتے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، وہ شیر خدا ہے، صاحب ذوالفقار، امیر المومنین۔ صبر فرمایا، سیدہ نے وصیت فرمائی، اے علی مجھے کفن دینا، مجھے غسل دینا، سب کچھ رات میں کرنا اور کسی کو بتانا نہیں۔ امیر المومنین نے بی بی اسماء بنت امیس سے، چونکہ خاندانی رقابت داری ہے، خاندان کی رشتہ داری ہے، بی بی اسماء بنت امیس شب میں ساتھ تھیں۔ جب بی بی کی شب وفات شہادت ہوئی تو بی بی اسماء بنت امیس بچوں کو سنبھالنے کے لیے ساتھ تھی، وہ بی بی سیدہ نے ان کو شاید وصیت بھی فرمائی تھی، تو بی بی اسماء بنت امیس تمام بچوں کو ماں کی وصیت یاد دلا دلا کر کہتی تھی کہ بیٹا رو لیکن آہستہ رو، اونچی آواز میں مت رونا، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ کسی غیر کو خبر نہ ہو۔ اب اسماء بنت امیس نے عجیب منظر دیکھا، امیر المومنین نے امامہ اتار دیا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین ماتم فرماتی تھی سیدہ زائرہ سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کے اوپر۔ بس عزیز و آخری جملے اگر عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک عجیب لمحہ آیا، اس لمحے کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کر دوں، ہماری روایتوں میں ایک مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں عرش خدا لرز گیا، عرش خدا لرز گیا۔ نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عرش خدا لرز گیا. بڑی کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں عرش خدا لرز گیا. مثلا ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے محروم ہو جائے, کوئی بچہ کم عمر میں ماں سے محروم ہو جائے, ماں کے جانے کی پہلی رات ہو, بچہ سو جائے اور اس کو یاد نہ رہے کہ ماں جا چکی ہے, رات کو کبھی اٹھے اور ماں کی جگہ کو ٹٹولے کہ میری ماں کہاں ہے, پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میری ماں تو مر گئی ہے, تو روایتوں میں لکھا ہے کہ عرش خدا نرس پڑتا ہے. اب ایک عجیب لمحہ آ گیا, امیر المومنین نے بیوی کے جسد اطہر کو تیار کیا اور حسنین سے کہا کہ اپنی ماں سے الوداع کرو. سید الشہداء نے فرمایا میری ماں مجھ سے الوداع کرے. امیر المومنین روایت بیان فرماتے ہیں کہتے خدا کی قسم فاطمہ کے بند کفن ٹوٹے, سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا, حسین اپنی ماں کے نزدیک آئے, آواز غیبی آئی اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کرو. عزیز و مسائل پورے ہو گئے, مسائل پورے, بس ایک جملہ عرض کروں گا, یہ بچہ ماں سے الوداع کرنے آیا ہے, اب ایک عاشور کا دن آئے گا جب ماں حسین کو الوداع کرے. ماں تمہیں حسین